لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. دعاء سلامتي إمام الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي بعث في العميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. عزاداران سید الشہداء، یہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ اب ان ایام کی طرف جا رہا ہے کہ جس میں ہمیں صحیح انداز سے اور صحیح اہتمام کے ساتھ جناب زہرا کو پرسہ دینا ہے. اب تک اگر زہرا کے لال کو زہرا کے لال کا پرسہ آنکھوں سے آنسو بہا کر نہیں دیا، تو آج سے یہ سوچ لینا ہے کہ کم سے کم آنکھوں میں کچھ آنسو آ جائیں، کیونکہ ان آنسوؤں کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ قیامت کے دن یہی وہ آنسو ہوں گے کہ انسان دیکھے گا تو خوش ہو رہا ہوگا کہ یہ اجر مجھے کہاں سے مل گیا. محمد ابن مسلم، پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللهم صل على محمد وآل محمد. کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام کے پاس بیٹھے ہیں اور چاہتے ہیں کہ امام انہیں کچھ نصیحت کریں, امام انہیں کچھ باتیں بتائیں. یہاں تک کہ باتیں کرتے کرتے ایک وہ موقع آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام کے مصائب کے اوپر رونے کے حوالے سے بات چیت شروع ہو گئی. محمد ابن مسلم پانچویں امام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ پانچویں امام کی زبان پر جملے آئے کہ جو کوئی ہمارے جد کے مصائب پر اس طرح سے روئے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے رخساروں پر آ جائیں, یعنی آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلے اور رخسار تک پہنچ جائے تو یاد رکھو قیامت کے دن پروردگار عالم ان آنسوؤں کی ایک نہر بنا دے گا کہ جس کا فائدہ اس مومن کو ملتا رہے گا. یہ آنسو جنت کی ایک نہر کی صورت اختیار کریں گے. پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے جد کے مصائب کو یاد کرے, ان کے اوپر ڈھائے جانے والی مصیبتوں کو یاد کر کے اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر آ جائے, یہاں تک کہ وہ مصائب وہ آنسو اس کے رخساروں پر آ جائیں, تو یاد رکھو پروردگار عالم اسے ان لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن محشور کرے گا کہ جو صادقین ہیں, یعنی معصومین علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محشور ہوگا. پھر امام تیسری مرتبہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمارے جد کی مصیبتوں تکلیفوں کو یاد کر کے اس انداز میں روئے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو پروردگار عالم اس کے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. دیکھیں فقط آنکھوں میں آنسو لانا ہے حسین کے مصائب کو یاد کر کے. تو اب وہ ایام ہیں کہ انسان کی آنکھوں میں اگر اب بھی امام حسین کے مصائب کو سن کر آنکھوں میں آنسو نہ آئیں تو پھر انسان سوچے کہ کون سی ایسی غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو چکا ہے کہ وہ مصائب امام حسین پر نہیں رو رہا. ایک متا درود پڑھ لیں محمد والے محمد پر. اذان گرامی قدر, ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے عرب کے لوگوں میں سے ہی ایک نبی کو مبعوث کیا, امیوں میں سے ایک نبی کو مبعوث کیا کہ جو یتلو علیہم آیاتہ تلاوت کرتا تھا آیات کی, ویزکیہم ان کی اصلاح کا کام کیا کرتا تھا, ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور کتاب اور حکمت کی تعلیم انہیں دیا کرتا تھا, وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور اس رسول سے پہلے وہ سارے کے سارے افراد کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. کل میں نے آپ کے سامنے امالیہ شیخ مفید کی جو حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ معصوم کی نظر میں اگر کوئی شخص اپنے اخلاق کو بہتر بنانا چاہتا ہے تو معصوم نے 10 باتیں بتائی ہیں, اس میں سے تقریباً 5 آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ انسان کو سچائی اختیار کرنی ہے, انسان کو امانت کی حفاظت کرنی ہے, انسان کو مہمان نوازی کا کام کرنا ہے, انسان کو صلہ رحمی کرنی ہے اور لباس و خوراک میں سے جتنی چیزیں ہیں ان کی صاف ستھرائی کا خیال رکھنا ہے کیونکہ ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں. آج ایک اور عنوان آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ معصوم کے جملے ہیں کہ اسی چیز میں سے ایک چیز ہے, حسن اخلاق میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان کے گھر یا انسان کے دروازے پر, انسان کی چوکھٹ پر اگر کوئی سوال کرنے والا آ جائے تو اس کی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ سائل سوال کرنے والا کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے. یہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہے. اگر ہم سیرت رسول کا مطالعہ کریں تو ہمیں رسول اکرم کے اعلی اخلاق کا واضح انداز میں پتہ چلتا ہے کہ واقعاً کتنے سارے کمالات, کتنے سارے اخلاق رسول کی ذات کے اندر موجود تھے. ابھی تو ہم فقط دس کے اوپر بات کر رہے ہیں, وہ بھی معصوم کی ایک روایت. اسی طرح معصومین کی کئی ساری روایتیں ہیں کہ جو ان دس موضوعات سے ہٹ کر بھی ہے. یعنی اگر اس اخلاق کے موضوع کو ہم بیان کرنا شروع کریں تو ممکن ہے کہ کئی اشرے لگ جائیں اور ہماری گفتگو ختم نہ ہو پائے, کیونکہ اتنے سارے محاسن ہیں, اتنی ساری خوبیاں ہیں, اتنی ساری اچھائیاں ہیں کہ جو معصومین نے بیان فرمائی ہے کہ ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے. اتنی ساری اچھائیوں کو بیان کرنا بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. اب ذرا سوچیے کہ رسول اکرم کی ذات کیا ذات ہوگی کہ جس کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے انک علی خلق عظیم, کہ رسول ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز کر دیا. یہی سوال کسی نے مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ مولا آپ یہ بتائیے کہ رسول اکرم کے اخلاق کتنے بلند ہیں؟ خدا وند عالم کہہ رہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم, ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز کر دیا. تو آپ یہ بتائیے کہ رسول اکرم کے اخلاق کتنے زیادہ تھے, ہمیں رسول کے اخلاق گنوانا شروع کیجئے. اور مولا کائنات نے سامنے سے پلٹ کر ایک سوال کیا, اور وہی میرا سوال آپ لوگوں سے ہے. وہ سوال کیا کیا مولا کائنات نے کہ اے شخص ذرا یہ بتا کہ خدا وند عالم نے تجھے کتنی نعمتیں دی ہیں, خدا وند عالم نے تجھے کتنی نعمتیں دی ہیں. وہ شخص پہلے تو گننا شروع کیا, اس نے گنتا رہا. اگر میں آپ سے کہوں تو آپ بھی گننا شروع کریں گے کہ پروردگار عالم نے ہمیں آنکھ دی, ہاتھ دیے, سننے کے لیے کان دیے, سونگھنے کے لیے ناک دی, پیر دیے, الغرض ہم گننا شروع کریں گے تو یہ کون چیزیں چلتی رہیں گی چلتی رہیں گی. یعنی وہ ساری چیزیں کہ جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ یہ نعمت ہو سکتی ہے, لیکن وہ خدا کی نعمت ہے. سب سے بڑی نعمت کیا ہے پروردگار عالم کی طرف سے؟ محبت اہل بیت, کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس چوکھٹ سے وابستہ کر دیا. اس سے بڑی نعمت ہمارے لیے کوئی نہیں ہو سکتی. امام حسین کے غم کا سوگوار بنا دیا, امام حسین کے گھر کا فقیر بنا دیا, اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی انسان کے لیے؟ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو پروردگار عالم نے ہم گناہگاروں کو دی ہے. وہ شخص مولا کائنات کے سامنے ہم نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر رہا ہے, شمار کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا, ایک وہ موقع آ گیا کہ تھک گیا. کہنے لگا مولا کس کس نعمت کو شمار کروں؟ سانس لینا بھی خدا کی نعمت ہے, چلنا پھرنا بھی خدا کی نعمت ہے, اچھی غذا بھی خدا کی نعمت ہے, اچھی تعلیم بھی خدا کی نعمت ہے, اچھی رہائش بھی خدا کی نعمت ہے, اچھے اہل و عیال بھی خدا کی نعمت ہے, اچھے دوست بھی خدا کی نعمت ہے. یہاں تک کہ شمار کر کر کے تھک گیا. امام نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا مولا اب شمار نہیں ہوتی, اتنی ساری نعمتیں ہیں کہ بہت ساری تو ہمارے دماغ میں نہیں آتی ہیں اور بہت ساری شمار میں نہیں آتی. تو امام نے کہا پروردگار عالم نے اپنی نعمتوں کے بارے میں انسان سے کیا کہا؟ ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها, اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو خدا کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکو گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہاں رسول کے اخلاق اور کہاں یہ مثال. لیکن مولا کائنات اسے کچھ بتلانا چاہ رہے ہیں, کہا دیکھو خدا کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں, اتنی زیادہ ہیں کہ اگر تم اسے شمار کرنا چاہو تو اسے شمار نہیں کر سکتے. اور یاد رکھو یہ نعمتیں جتنی زیادہ ہیں, یہ ساری کی ساری نعمتیں خدا کی نظر میں بہت قلیل ہیں. کیوں؟ قرآن مجید کی وہ آیت کی تلاوت کی مولا نے, قل متاع الدنیا قلیل, کہ دنیا کی جو متاع ہے, جتنی بھی چیزیں ہیں جو پروردگار عالم تمہیں دنیا میں عطا کر رہا ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں قلیل ہیں. ایک طرف امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے, اسے گن کر شمار نہیں کر سکتے, اور یہ اتنی زیادہ چیزیں بھی خدا کی نظر میں قلیل ہیں. پھر امام فرماتے ہیں کہ جب تم خدا کی نظر میں جو چیز قلیل ہے اس کو شمار نہیں کر سکتے تو خدا جس کو عظیم کہہ رہا ہے اسے کیسے شمار کر سکتے ہو؟ یعنی وہ قلیل چیزیں جو خدا کی نظر میں قلیل ہیں لیکن تمہارے اعتبار سے اتنی زیادہ ہیں کہ تمہاری شمار سے باہر ہیں، تو جو چیز خدا کی نظر میں انک لعلی خلق عظیم، جو عظیم کے مرتبے پر ہو، تو تم قلیل کو شمار نہیں کر سکتے، تم عظیم کو کیسے شمار کرو گے؟ ایک مرتبہ درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. تو جب تمہارے لیے قلیل کو شمار کرنا ممکن نہیں تو تم عظیم کو کیسے شمار کر سکتے ہو؟ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ میرے لیے بھی میرے رسول کے اخلاق کی بلندی، اخلاق کی عظمت اور ان فضائل کو شمار کرنا ممکن نہیں ہے. اس لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم تو اس دنیا کی قلیل نعمت کو شمار نہیں کر سکتے، رسول کے عظیم فضائل کو کیسے شمار کریں گے؟ اور واقعی رسول کا مرتبہ کیا ہے، رسول کا اخلاق دیکھیے. ہمارے ساتھ اگر کوئی ہماری ابا کا دامن پیچھے سے پکڑ لے تو ہم ایک لمحے کو برداشت کریں گے، دو دفعہ برداشت کریں گے، تین دفعہ برداشت کریں گے، اور چوتھی مرتبہ کیا کریں گے؟ چوتھی مرتبہ اسے جواب دیا جائے گا اور ایسا کرارا جواب ہوگا کہ پھر وہ آئندہ ہمت نہیں کرے گا. یعنی اگر مولا بخش ہوگا تو مولا بخش اس کے اوپر چلنا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم اتنا ہی برداشت کر سکتے ہیں. اور رسول خدا کے اخلاق کیا ہیں گننا شروع کیجئے. رسالہ سے پہلے بھی ظاہری جو اعتبار سے قائل ہیں کہ رسول اکرم کو 40 سال کے بعد ملی رسالت، اس سے پہلے رسول کے فضائل کو گننا شروع کیجئے. راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں اور رسول خدا کوئی شکوہ کر رہے ہیں، کوئی شکوہ نہیں کر رہے، بلکہ رسول خدا کی زبان پر جملے کیا آ رہے ہیں کہ پروردگار یہ قوم نادان ہے، ان کی ہدایت کر. اتنے بلند اخلاق ہیں. تاریخ کی ایک روایت کہ ملتا ہے کہ رسول اکرم ایک مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک کنیز، ایک غلام عورت بار بار رسول کی ابا کو کھینچتی ہے، اور لوگوں نے دیکھا کہ رسول اکرم کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ ابا کو کھینچتی ہے اور رسول کا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ان کی ابا کو کھینچ رہا ہے، رسول اکرم فوراً اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے تھے. کئی مرتبہ یہ عمل ہوا. یعنی میں نے جو مثال دی آپ کو کہ اگر کوئی ہماری ابا کو پیچھے سے کھینچ رہا ہو تو ہم کتنی دیر تک برداشت کریں گے، کئی مرتبہ یہ عمل ہوتا رہا کہ رسول اکرم کی ابا کو کھینچا جا رہا ہے اور رسول خدا بار بار اپنے مقام سے کھڑے ہو جا رہے ہیں. کسی نے رسول خدا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بار بار اپنے مقام سے کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ رسول کہنے لگے کہ میری ابا کو کوئی اس طرح سے کھینچ رہا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری ابا کی وجہ سے کسی کی کوئی چیز پریشانی کے عالم میں آ گئی ہے یا کوئی شخص پریشانی کے عالم میں آ گیا ہے، لہذا جب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری ابا کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے میں بار بار اپنے مقام سے کھڑا ہو جاتا ہوں. لیکن لوگوں نے دیکھا کہ جب اس کنیز نے بار بار کھینچنا شروع کیا اور رسول بار بار کھڑے ہو جاتے تھے، اب اس کنیز سے رہا نہیں گیا اور وہ جس کام کرنے کے لیے آئی تھی اس کام کو اس نے انجام دیا. اور وہ کام کیا تھا کہ اس نے رسول کی ابا کے دامن کو پھاڑا، چاک کیا اور ایک ٹکڑا اٹھا کر چلی گئی. کسی نے اسے پوچھا کہ تو کیا کر رہی ہے؟ اس کنیز کا بھی ایک عجیب اعتقاد تھا کہ میرے اہل محلہ میں کچھ لوگ بیمار ہو گئے ہیں اور انہوں نے مجھ سے گزارش کی کہ اگر رسول کی ابا کا دامن، رسول کی ابا کا ایک پارچہ پھاڑ کر لے آؤ گے تو اس پارچے کے صدقے میں وہ لوگ شفایاب ہو جائیں گے، لہذا میں رسول کی ابا کے دامن کو چاک کر کے اس میں سے تھوڑا سا ٹکڑا لے کر جا رہی ہوں. یعنی ایک طرف یہ عورت جو کہ رسول کی ابا کے دامن کو پھاڑنے کی نیت سے آئی ہے اسی لیے بار بار کھینچ رہی ہے، اور دوسری طرف رسول کا مقام کیا ہے، رسول کا انداز کیا ہے؟ رسول کا انداز یہ ہے کہ بار بار اپنے مقام سے کھڑے ہو جا رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے پریشانی ہو. یہ رسول کا کردار ہے. اتنا بلند مقام ہے رسول اکرم کا کہ غلاموں کے ساتھ بھی وہ رویہ رکھا ہوا ہے جیسے دوستوں کے ساتھ رویہ ہوتا ہے. کل پرسوں کی گفتگو میں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اگر پروردگار عالم نے ہمارے لیے کچھ رول ماڈلز دیے ہیں کہ جن کو ہم دیکھ کر اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتے ہیں تو یہی اہل بیت علیہم السلام کی زوات ہے. کیونکہ اخلاقی معیارات مورل ویلیوز کہ جس کے اوپر ہماری بات چیت ہو رہی ہے, جس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے, یہ مورل ویلیوز اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی بھی انسان کامل نہیں ہو سکتا. ایک چیز اچھی ہے تو ایک چیز بری اس کے اندر موجود ہے, لیکن اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدس وہ ذاتیں ہیں کہ ہر اعتبار سے کامل ہیں. رسول اکرم کی ذات کو دیکھیے, غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں, یعنی اپنے دور کے اپنے وقت کے بادشاہ ہیں, سرور کائنات ہیں, رحمت للعالمین ہیں. اور جب غلام لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ غلاموں کی طرح کیوں کھانا کھا رہے ہیں تو رسول خدا کہتے ہیں کہ مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی غلام ہو سکتا ہے, یعنی خدا کی بارگاہ میں ہر کوئی غلام ہے, کیا مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی غلام ہو سکتا ہے. اس قسم کے جملے رسول اکرم غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں اور پسند فرماتے تھے. سواری سے گزرتے ہوئے اگر کسی کو دیکھتے تھے اور کوئی انہیں آفر کیا کرتا تھا کہ یا رسول اللہ آئیے, ذرا سی بھی شرم نہیں کرتے تھے. ہم تو اس سوچ اور شرم میں پاگل ہو جاتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ بیٹھ گئے تو ہماری ویلیو کیا رہ جائے گی, ہمارا مقام کیا رہ جائے گا. لیکن وہ رسول کائنات کا رسول ہے, رحمت للعالمین ہے, وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کیا مجھ سے بڑھ کر کوئی غلام ہو سکتا ہے, نہیں مجھ سے بڑھ کر کوئی غلام نہیں ہو سکتا. اتنا زبردست مقام. رسول کا ایک غلام تھا انس, انس بن مالک, بہت مشہور نام ہے, اور میں غالباً محرم سے پہلے کی کچھ مجالس کے اندر ان کا تذکرہ یہاں بھی کر چکا ہوں کہ انس بن مالک ان افراد میں سے تھا کہ جب احد کے میدان میں لوگ واپس جا رہے تھے یہ کہہ کر کہ رسول خدا زندہ نہیں بچے تو ہمارے جنگ لڑنے کا کیا فائدہ, انس ان افراد میں سے تھا کہ جس کا جملہ یہ تھا کہ اگر رسول زندہ نہیں بچے تو ہم زندہ رہنے کا کیا فائدہ, ہمارے زندہ رہنے کا کیا فائدہ, ہمیں بھی اپنی جان قربان کر دینی چاہیے. اور انس ان افراد میں سے ہیں کہ جب رسول اکرم مدینہ پہنچے تھے ہر کسی نے آ کر رسول خدا کو تحفے تحائف دیے تھے. انس کی ماں کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو رسول خدا کو تحفے میں دے سکتی. آ کر اپنے چھوٹے بچے انس کو رسول خدا کی گود میں ڈال دیے, کہا یا رسول اللہ کوئی تحفہ تو نہیں ہے, یہ بچہ میری جانب سے قبول کیجئے, اسے آپ کی غلامی میں دیتی ہوں. اب جب انس بڑے ہوئے, رسول اکرم کے غلام ہیں, اور رسول کی عادت یہ ہے کہ اگر رسول اکرم مغرب کے فوراً بعد گھر نہیں آتے تو ان ایام کے جن میں مصاب روزے رکھے جاتے ہیں تو رسول اکرم کسی نہ کسی صحابی کے گھر پر افطار کیا کرتے تھے. ایک دن ایسا ہی آیا کہ رسول اکرم کو تھوڑی تاخیر ہوئی, تھوڑا وقت لگ گیا, اور رسول اکرم جب گھر پہنچے انس یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی صحابی کے گھر افطار کر لیا ہے, اور انس نے جو رسول کے حصے کی افطاری تھی وہ بھی خود کھا لی. محبت تھی رسول سے, سوچ یہ تھی کہ شاید رسول خدا نے کسی صحابی کے گھر افطار کر لیا ہوگا, رسول خدا کے حصے کی افطاری بھی کھا لی. اب رسول خدا پہنچ چکے ہیں, اس انتظار میں ہیں کہ انس کب افطاری لے کر آتے ہیں, اور رسول نے انس کی شرمندہ آنکھوں کو پڑھ لیا. لیکن دیکھیے عام طور پر غلاموں اور مالکوں کا سلوک کیا ہوتا ہے کہ اگر غلام ایسی کوئی حرکت کر لے تو مالک اس کی نوکری ختم کر دیا کرتا ہے. مالک اسے کہتا ہے کہ اگر تم میرے ہی کسی کام نہیں آ سکا تو پھر میرے پاس رہنے کا کیا فائدہ. اب رسول خدا نے جب اس کی شرمندہ آنکھوں کو دیکھا تو رسول نے اسے سوال ہی نہیں کیا, پوری رات بھوک کے عالم میں گزار دی. سحری کے موقع پر بھی رسول اکرم نے فقط اور فقط پانی سے سحری کی اور دوسرے دن کے روزے کو رکھا. اور انس کہتے ہیں کہ شرمندگی مجھے تو ہوئی لیکن مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ رسول کا اخلاق اتنا بلند ہے کہ اگر وہ اس چیز کو بھی محسوس کر لے کہ میرے کہنے کی وجہ سے سامنے والا یہ سوچے گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, ندامت میں مبتلا ہوگا, شرمندہ ہوگا تو رسول اکرم وہ کام بھی نہیں کرتے. سامنے والے کو کھلے عام ذلیل کر دینا تو دور کی بات. عام طور پر تو لوگ اسی موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ سامنے والا کوئی غلطی کرے تو اسے سب کے سامنے اس طرح ذلیل کیا جائے, اس طرح برا بھلا بولا جائے کہ اسے سمجھ میں آ جائے کہ اس نے کس سے مقابلہ کیا ہے, کس سے ٹکر لی ہے. لیکن کائنات کا رسول اخلاق کی تعلیم کیا دے رہا ہے کہ دیکھو اخلاق تمہارا اتنا بلند ہونا چاہیے کہ اگر تم یہ سمجھ بھی جاؤ کہ سامنے والے سے غلطی ہو گئی ہے تو اسے اس کی غلطی کا احساس بھی نہیں دلانا, خاموشی سے گزر جانا. اس خاموشی میں تمہاری جیت ہے, اس خاموشی میں تمہاری فتح ہے. یہی وجہ ہے کہ اخلاق مورل ویلیوز کو اتنی زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے, اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے کہ روایتوں کے جملے ملتے ہیں. ہم نے روایتوں میں یہ جملے تو اکثر سنے ہیں کہ اگر کوئی میاں بیوی آپس میں بہت محبت کرتے ہوں اور ان کے درمیان آپس میں ایک اچھا رشتہ ہو تو قیامت کے دن جب یہ مومن اور مومنہ جنت میں پہنچیں گے تو پروردگار عالم اس عورت کو اختیار دے دے گا کہ تو اسی مرد کے ساتھ جنت میں رہ سکتی ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو گیا, رسول اکرم کا دور ہے, جناب ام سلمہ, جناب ام سلمہ کا نام بہت مشہور ہے, ان خواتین میں سے ہیں کہ جو رسول کی زوجات میں سے ہیں, ان خواتین میں سے ہیں کہ جن کو رسول اکرم نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی خبر دی ہے, وہ مٹی دی ہے کہ جو عاشور کے دن سرخ ہونے والی ہے. کئی ساری فضیلتیں جناب ام سلمہ کی ہیں. ام سلمہ کا نام ام سلمہ در حقیقت نہیں تھا, در حقیقت وہ ایک شخص ابو سلمہ کی زوجہ تھی, رسول خدا سے پہلے ابو سلمہ جو کہ رسول کے ایک صحابی تھے ان کی زوجہ تھی. اور ابو سلمہ رسول اکرم کے قریبی صحابیوں میں سے تھے, رسول اکرم کی خدمت میں ایک دفعہ گئے, ایک حدیث سن کر آئے. حدیث کے جملے یہ تھے کہ جب بھی تم پر کوئی پریشانی آئے, جب بھی تم پر کوئی مشکل آئے, تمہاری زبان پر دو جملے آنے چاہیے. وہ جملے کیا ہیں؟ کہ پروردگار مجھے اس مصیبت میں اجر دے, اس پریشانی میں مجھے ثواب دے, اور اس سے بہتر مجھے عطا کر. ام سلمان ابو سلمہ نے یہ جملے آ کر ام سلمہ کو سنائے کہ رسول اکرم سے یہ سنا ہے. ام سلمہ نے ان جملوں کو پڑھنا شروع کر دیا. واقعا جو مومن افراد ہوتے ہیں اس قسم کی تعلیمات کو فوراً اپنی زندگی کے اندر لاتے ہیں. عمل اگر اچھے پتہ چلتے جائیں انسان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے چاہیے. ام سلمہ نے ان جملوں کو پڑھنا شروع کیا. ابو سلمہ کا کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا. ام سلمہ نے اسی جملے کو پڑھا کہ اے خدا میری مصیبت میں مجھے اجر دے اور اس سے بہتر عطا کر. لیکن سوچتی ہیں کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا. ابو سلمہ اتنی محبت کرنے والے آدمی تھے, ان سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہوگا اور جو ان سے بہتر بھی ہو. کہ رسول خدا کی طرف سے پیغام ازدواج آیا اور پھر ام سلمہ کو احساس ہوا کہ اگر پروردگار عالم مصیبت میں اجر دیتا ہے تو اس سے بہتر دیتا ہے جو پہلے ہمارے پاس موجود تھا. ابو سلمہ سے بہتر رسول خدا کی ذات. پروردگار عالم نے اگر شوہر عطا کیا تو رسول خدا جیسا. اب ام سلمہ کے ذہن میں ایک سوال آ گیا, کیا رسول اللہ جنت میں جب ہم پہنچیں گے تو وہ جو روایت ہے کہ جنت میں عورت اپنے شوہر کا انتخاب کر سکتی ہے, تو اگر کسی عورت کے دو شوہر ہوئے جیسے خود ام سلمہ, اگر کسی عورت کے دو شوہر ہوئے تو یہ بتائیے کہ وہ عورت کس شوہر کا انتخاب کرے گی. اب دیکھیں کتنی زیادہ امپورٹنس ہے مورل ویلیوز کی, کتنی زیادہ امپورٹنس ہے انسان کی اخلاقی اقدار کی. کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ عورت اس شخص کا انتخاب کرے گی جو اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہوگا. محبت ہو سکتا ہے دونوں سے کرتی ہو لیکن انتخاب تو ایک کا کرنا ہے, اس کا انتخاب کرے گی جو اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہو. یعنی اخلاقی اقدار کی اتنی زیادہ بلند ویلیو ہے, اتنا زیادہ مقام ہے کہ رسول اکرم کہتے ہیں اگر اس چیز کے اوپر تمہارا قابو ہو جائے اخلاقیات کے اوپر, باقی چیزیں خود بخود بہتر ہوتی ہوئی چلی آئیں گی. ایک مرتبہ درود پڑھ جائے محمد والے محمد پر. رضوان گرامی رسول اکرم کے اخلاق کو دیکھیے, کہ یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا. آج جو بات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے ان اخلاقی باتوں میں سے کہ جو عمالی شیخ مفید کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، جو میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا کہ سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے، یہ مومن کے اخلاق میں سے ایک خلق ہے. یعنی انسان اس کیفیت کو تو چھوڑ دے کہ ہم یہ سوچتے رہیں کہ سامنے والا ہم سے ہی کیوں مانگنے آ رہا ہے، سامنے والا ہمارے دروازے پر ہی کیوں آ رہا ہے، یہ سوچ بیکار سوچ ہے. بلکہ معصوم کی نظر میں کیا سوچ ہے، ذرا دیکھیے معصوم کی نظر میں کیا سوچ ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ جب پروردگار عالم تم پر رحمت کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو لوگوں کی امیدوں کو تمہارے گھروں کی طرف موڑ دیا کرتا ہے. بہت بڑی بات ہے کہ خدا تم پر رحمت کرنا چاہ رہا ہے، اسی لیے سوال کرنے والوں کو تمہارے گھروں پر بھیج رہا ہے. ہو سکتا ہے تمہیں اپنے نصیب سے اتنا نہ ملے، یعنی جو میں اس حدیث کا مفہوم سمجھا ہوں کہ ہو سکتا ہے تمہیں اپنے نصیب سے اتنا نہ ملے جتنا ان کے نصیب سے مل جائے. یعنی خدا تمہیں ان کو دینے کے لیے اتنا دے دے گا کہ پھر تم اس میں سے خود بھی استعمال کر سکو گے. حدیث کے جملے یہ ہیں کہ اگر پروردگار عالم تم پر رحمت کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو لوگوں کی امیدوں کو تمہاری طرف موڑ دیا کرتا ہے. لہذا یہ مت سوچنا اگر کوئی مانگنے والا آ رہا ہے یا کوئی سوال کرنے والا آ رہا ہے، یہ مت سوچنا کہ میرے لیے زحمت بن کر آ رہا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ میرے لیے رحمت بن کر آ رہا ہے. ممکن ہے میری روزی کے دروازے بند ہو چکے ہوں، یہ میرے لیے روزی کے دروازے کھولنے کے لیے آ رہا ہے. ممکن ہے کہ پریشانی کے دروازے مجھ پر کھل چکے ہوں، یہ پریشانی کے دروازے بند کرنے کے لیے آ رہا ہے. جناب ابراہیم کے حوالے سے کیا کہا جاتا ہے کہ جب لوگوں نے ان کو ڈھونڈا اور یہ سوال کیا ان کے قریب پہنچ کر کہ آپ کو یہ مقام کہ خلیل خدا آپ بن گئے، خلیل اللہ بن گئے، کون سی ایسی کوالٹی تھی آپ کے اندر، کون سی ایسی خوبی تھی کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے آپ کو اپنا خلیل کہا ہے؟ تو جناب ابراہیم نے جو کچھ باتیں کہی تھی ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میرے دروازے پر اگر کبھی کوئی سائل آیا ہے، سوال کرنے والا آیا ہے، تو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے. کتنا بڑا مقام ہے دینے والے کا. ایک طرف پیغام لوگوں کو یہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو، یعنی پروردگار عالم نے معصومین کے ذریعے جو پیغامات ہم تک پہنچائے ہیں اس میں دو باتیں ہمیں ملتی ہیں. ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دینے والے بنو، اور لوگوں کو پیغام یہ دیا جا رہا ہے لینے والے مت بننا. یعنی ایک طرف سے لینے والوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ دیکھو لینے والے مت بننا، اور دینے والوں کو انسینٹیو دیے جا رہے ہیں، فوائد بتائے جا رہے ہیں کہ دیکھو دینے والے بنو. کیونکہ بیلنسنگ کرنے کے لیے یہ طریقہ ویسے بھی ضروری ہے. اگر خدا ہی کہہ دیتا لینے والے بنو تو سب کے سب لینے والے کی لائن میں کھڑے ہوتے، چاہے کسی کے پاس کتنی دولت ہی کیوں نہ ہوتی. ہر کوئی یہ سوچ رہا ہوتا کہ میرے پاس جتنا ہے تھوڑا کم ہے، تھوڑا اور لے لیتا ہوں. لیکن خدا نے کیا کہا؟ دینے والے بنو. اور دینے والے بھی کس انداز کے بنو؟ اس انداز کے دینے والے بنو کہ پھر جو لینے والا تمہارے پاس آیا ہے اس کو اس طرح سے دے دو کہ آئندہ وہ بھی دینے والوں کی صف میں شامل ہو جائے. یعنی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ایک فقیر ہمارے پاس آ گیا، ہمارے پاس استطاعت بھی ہے، ہم اسے 500 روپے بھی دے سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ 500 روپے دینے کی صورت میں ممکن ہے کہ وہ کوئی کاروبار اسٹارٹ کر لیں. دیکھیں آج کل کے غربت کے دور میں، آج کل کی پریشانی کے دور میں، اگرچہ کہ 500 روپے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اگر کسی مزدور کو کوئی ٹھیلا بھی لگا کر دے دیا جائے تو بہت زیادہ خرچہ نہیں آتا. اگر ہمارے پاس استطاعت ہے تو ہم بجائے اس کے کہ 5 یا 10 روپے کی اس کی مدد کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا یہ کہ وہ 5-10 روپے تھوڑی دیر میں ختم کر کے آ جائے گا. لیکن اگر ہم اس کی وہ مدد کریں کہ ہم ایک ساتھ اسے اتنا دے دیں کہ وہ روزانہ اسی کے ذریعے کمائے اور اپنی زندگی کو پورا کرے، دونوں میں سے کون سی چیز بہتر ہے؟ یعنی ہوگا یہ کہ اس میں ہم روزانہ 10-10 روپے دے کر مہینے میں 500 روپے دے رہے تھے، اب ایک دن میں 500 روپے دے کر اسے اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا. معصوم کا جو انداز ہے, معصوم کی جو روش ہے, معصوم کا جو طریقہ ہے, وہ طریقہ اسی قسم کا ہے کہ اس انداز میں دے دو کہ وہ اپنے پیروں پر اس طرح سے کھڑا ہو جائے کہ کل کو وہ دینے والوں کی صفوں میں شامل ہو جائے. ایک بہت ہی خوبصورت روایت مجھے ملی, میں نے پڑھی اور شاید پہلے بھی اس مقام پر شاید پڑھ چکا ہوں. وہ روایت کیا تھی کہ امام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے, مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, سوال کرنے والا آیا ہے اور آ کر امام سے اپنی شکایت کو پیش کر رہا ہے. شکایت کو پیش کیا کہ مولا غریب ہو چکا ہوں, پریشانی کے عالم میں ہوں, اس قسم کی پریشانی ہے کہ اب میرے لیے اپنی زندگی کو گزارنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. امام نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ایسا کرو, اسے 5 اونٹ دے دو, اسے 5 اونٹ دے دو. کہ قریب میں ہی امام کا ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا. اب دیکھیے یہ سوچ ہم سب کے اندر موجود ہے, جو بات ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی یہ سوچ ہم سب میں موجود ہے, اور در حقیقت یہ اخلاقی اعتبار سے ایک بیماری ہے کہ جس کو اگر میں دوسرے الفاظ میں کہوں تو شاید یہ حسد کی ایک شاخ ہے, ایک برانچ ہے کہ جو ہم میں پیدا ہو رہی ہے کہ دوسرے کو اتنا زیادہ کیوں مل گیا اور ہمیں کیوں نہیں ملا, جبکہ اصل کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ خدا اس کو تو دے رہا ہے, اس کو اور دے, ہمیں بھی ساتھ ساتھ دے دے. دو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں, دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں, ایک لفظ ہے حسد اور ایک لفظ ہے رشک. اگر آپ لوگ کی زبان میں بات کروں, اگر ایک لڑکا کسی کلاس میں پوزیشن ہولڈر ہے, فرسٹ پوزیشن آ گئی اس کی, تو جو سیکنڈ آ رہا ہے وہ نارملی ایک عام حالت کے اندر اس سے حسد کرتا ہوا نظر آتا ہے, اور اس کی دعا کیا ہوتی ہے, اس کے دل کی دعا یہ ہوتی ہے کہ میں فرسٹ آؤں اور یہ سیکنڈ آئے. یعنی دوسرے الفاظ میں کہ یہ چیز اس سے چھین لی جائے اور مجھے دے دی جائے. خدا کہتا ہے یہ عادت کیوں کرتے ہو, معصومین کی احادیث ہیں, یہ عادت اپنے اندر کیوں لاتے ہو, تمہاری دعا یہ ہونی چاہیے وہ بھی فرسٹ آئے میں بھی فرسٹ آؤں. یعنی وہ بھی, اس کے پاس بھی یہ چیز رہے, میرے پاس بھی یہ چیز رہے, وہ بھی خوش میں بھی خوش. تو یہ روش تقریباً حسد والی روش ہے. امام کے قریب میں ایک صحابی بیٹھا ہوا ہے, اس نے جب دیکھا کہ امام نے کہا کہ اسے 5 اونٹ دے دو, فوراً کھڑا ہوا, کہنے لگا مولا 5 اونٹ کیوں دے رہے ہیں, ایک اونٹ سے بھی کام چل سکتا ہے, یعنی سائل کی جو ضرورت ہے وہ ایک اونٹ سے پوری ہو جائے گی, تو آپ اسے 5 اونٹ کیوں دے رہے ہیں. اور اب امام اس سے سوال کرتے ہیں کیا تو ہمارا چاہنے والا ہے. یہ دیکھیے امام کی نظر میں یہ چیز کتنی بری ہے اور امام اس چیز کو کتنا ناپسند کرتے ہیں, اس سوچ کو, اس روش کو, کہ کیا تو ہمارا چاہنے والا ہے. کہنے لگا مولا آپ کا چاہنے والا ہوں, آپ کو مانتا ہوں, آپ کا اقرار کرتا ہوں, آپ کی ولایت کا قائل ہوں. امام نے کہا اگر ہمارے چاہنے والے اس قسم کے ہیں تو پھر ہمیں اور ایسے چاہنے والے نہیں چاہیے. ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آ گئے. دیکھیں بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو غلطی کی بنا پر کام کو کیا کرتے ہیں, فوراً اپنے آپ کو صحیح کرنے کو تیار رہتے ہیں. یہ افراد بھی ان افراد میں سے تھا. ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آ گئے, مولا میں آپ کا واقعاً سچا ماننے والا ہوں, آپ سے سچی محبت کرنے والا ہوں, مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی کہ آپ نے کہا ایسے چاہنے والے نہیں چاہیے. امام نے کہا اچھا یہ بتا کہ کیا تو دعا کرتا ہے نماز کے بعد. کہا مولا ہاں کرتا ہوں. کہا کیا دعا کرتا ہے. وہ دعا کہ آپ اور ہم اکثر لوگ یہی دعا کرتے ہیں, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, کہ خدا ہمارے مومنین اور مومنات کے گناہوں کی مغفرت فرما. کہا اگر تو یہ دعا کرتا ہے تو تو جھوٹ کہتا ہے. اب یہ شخص اور پریشان ہو گیا, مولا واقعاً ہر نماز کے بعد دعا کرتا ہوں کہ خدا ہمارے مومنین و مومنات کی مغفرت فرمائے, یہی میری دعا ہوتی ہے. امام نے کہا اگر یہ دعا کرتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے. پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, مولا کیا غلطی ہو گئی ایسی امام نے کہا کہ جو شخص اس بات کے اوپر راضی نہیں کہ پروردگار عالم جو شخص اس بات کے اوپر راضی نہیں کہ اس کے مومن بھائی کو 5 اونٹ دے دیے جائیں, وہ اس بات پر کیسے راضی ہوگا کہ خدا اس کے مومن بھائی کے سارے گناہوں کو بخش دے؟ جب وہ 5 اونٹ کے اوپر اعتراض کر رہا ہے تو قیامت کے میدان میں وہ اس چیز پر بھی اعتراض کرے گا, اے خدا اس کے 1 گناہ کو بخشنا, 5 کو نہیں بخشنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دل میں ہے وہ زبان پر نہیں ہے, اور جو زبان پر ہے وہ دل میں نہیں ہے. پھر امام نے گویا اسے بتلانا چاہا, اسے سمجھانا چاہا, اور وہ سمجھ بھی گیا کہ جو امام کے دینے کی کیفیت تھی, جو امام کا پیغام تھا, در حقیقت وہ یہ پیغام تھا کہ ہم اسے 5 اونٹ اس لیے دے رہے ہیں کہ کل کو یہ دینے والوں کی صف میں کھڑا ہو, اس کا ہاتھ نیچے نہ ہو. جب 5 اونٹ دیں گے تو کل یہ بھی ان افراد کی صف میں ہوگا کہ جو دینے والے بن چکے ہوں گے. یعنی دینے کا طریقہ بھی امام نے بتایا. اور یاد رکھیے, جہاں بھی پروردگار عالم انسان کو دینے کے لیے کہہ رہا ہے, وہاں پر پہلے خدا خود انسان کو دیتا ہے. جس کے پاس نہیں ہے اس سے مطالبہ نہیں کیا گیا. قرآن مجید کی جتنی آیتیں ہیں اٹھا کر دیکھ لیجئے, جہاں پر بھی یہ کہا کہ خرچ کرو, انفاق کرو, خدا کی راہ میں دینے والے بنو, وہاں پر یہ کہا گیا وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, کہ خرچ کرو اس چیز میں سے کہ جس کو پروردگار عالم نے تمہیں دیا ہے. یعنی پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ خدا وند عالم پہلے دیا کرتا ہے پھر لیا کرتا ہے. یعنی دے کر بھی تمہارا امتحان لے رہا ہے کہ تم جب تمہارے پاس مال آ گیا تو تم دینے والے بنے کہ نہیں بنے. تو یہ ایک اہم ترین صفت ہے جو انسان کے اندر ہونی چاہیے. اذان کرام, بس میرا وقت اپنے اختتام کی طرف ہے اور مجھے منزل مصائب کی طرف آنا ہے. کل انشاءاللہ ایک آدھ دو باتیں اسی حوالے سے پیش کروں گا, کیونکہ مجھے اس حدیث کو بھی مکمل کرنا ہے. اب فقط اور فقط 4 دن ہمارے پاس باقی رہ گئے کہ جس میں ہمیں یہ باتیں آپ کے سامنے مکمل کرنی ہیں, اور یقیناً کچھ اہم ترین باتیں اس عنوان کے ذیل میں باقی رہ گئی ہیں کہ انسان کی زندگی کے اندر تربیت کی کتنی زیادہ ضرورت ہے, تربیت کے ساتھ ساتھ انسان کو علم کی کتنی زیادہ ضرورت ہے, کہ اگر انسان کے پاس تربیت موجود ہے, علم نہیں ہے تو اس کی زندگی کیسی ہو جائے گی, علم ہے تربیت نہیں ہے کیسی زندگی ہو جائے گی. یہ ساری کی ساری باتیں بہرحال آپ کے ساتھ کرنا باقی ہیں اپنے موضوع کو مکمل کرنے کے لیے. تو بہرحال مجھے موضوع کو بھی سمیٹنا ہے اور اپنی بات کو بھی مکمل کرنا ہے. فرزان گرامی, آج جو آپ کے سامنے بات پیش کی گئی کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ انسان اس روش کے اوپر چلے جو رسول خدا کی روش ہے, جو معصومین علیہ السلام کی روش ہے. جب تربیت معصومین علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہوگی, جب تربیت زہرا کی گود میں ہوگی, جب تربیت زینب کی گود میں ہوگی, تو پھر اولاد کبھی بھی کسی نیک کام کو کرتے ہوئے پیچھے نہیں ہٹے گی. جب اخلاقی معیارات بلند ہوں گے تو پھر اندازہ ہو جائے گا, کردار سے پتہ چل جائے گا کہ یہ اولادیں کس کی اولاد ہیں اور ان کا اخلاق و کردار کتنا بلند ہے. آج مجھے اس ماں اور ان بچوں کا تذکرہ کرنا ہے کہ دیکھیں, کربلا کی تاریخ میں جب میرے مولا حسین کا قافلہ چلا ہے تو کچھ افراد کو حسین نے اپنے ساتھ لیا اور کچھ افراد کو روک کر رکھا. جب زینب بھائی کے پاس آئی تھی کہ بھائی جب اس سفر کا ارادہ ہے, زینب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی. عجیب محبت ہے اس بھائی اور بہن کے اندر. کچھ روایتوں کے اندر میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شادی ہو رہی تھی تو شرائط کے اندر یہ لکھا گیا کہ بہن جب بھی اپنے بھائی سے ملنا چاہے گی شوہر منع نہیں کرے گا. اتنی زیادہ محبت ہے جناب زینب اور امام حسین علیہ السلام کے اندر. زینب بھائی کے پاس آئیں, کہا زینب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے اور تمہیں ایک بہت بڑی قربانی دینی ہے. گویا میرا مولا یہ کہنا چاہ رہا ہوگا کہ زینب جب ہماری قربانی ختم ہو جائے گی ہم اپنی جانوں کا قربانہ پیش کر دیں گے, اپنے سروں کا نذرانہ پیش کر دیں گے, پھر تمہاری قربانی کی ضرورت پڑے گی اور تمہیں اپنی چادر کی قربانی دینی پڑے گی. لیکن کچھ افراد ایسے تھے کہ جن کو میرے مولا نے باقاعدہ مدینے میں رہنے کا حکم دیا. ایک شخصیت تھی محمد حنفیہ کی شخصیت جو امام کے بھائی تھے, اور ایک شخصیت تھی عبداللہ ابن جعفر طیار کی شخصیت. عزیز, جب یہ قافلہ مدینے سے چلا ہے, ایک مقام ایسا تھا کہ جب یہ قافلہ وہاں پر پہنچا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک سوار ہے کہ جو تیزی سے آ رہا ہے, گویا حسین کے قافلے کے قریب پہنچنا چاہتا. قافلے کو روک لیا گیا, اور جب قافلے کو روکا گیا تو لوگوں نے قریب میں دیکھا کہ عبداللہ ابن جعفر طیار ہیں کہ جو گھوڑے کو تیزی سے دوڑا رہے ہیں اور دوڑا کر حسین کے لشکر کے قریب پہنچنا چاہتے ہیں. زینب کو جب یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ آ رہے ہیں, ایک مرتبہ زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو گئے. گویا زینب کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید عبداللہ اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ زینب کو واپس لے کر چلے جائیں. ایک مرتبہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آئے, عبداللہ جیسے ہی قریب پہنچے زینب نے انہی آنسوؤں کے ساتھ عبداللہ کے سامنے جا کر کہا کہ دیکھو عبداللہ, اگر زینب کو بلانے کے لیے آئے ہو, زینب کو واپس لینے کے لیے آئے ہو تو یاد رکھو زینب منع تو نہیں کرے گی, لیکن زینب اتنا بتلائے دیتی ہے کہ زینب اپنے بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ پائے گی, زینب تمہارے ساتھ جائے گی تو بھی زینب زندہ لاش بن کر رہ جائے گی, زینب اپنے بھائی کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتی. عبداللہ نے کہا بیوی کیسی باتیں کرتی ہیں, ارے میں تو یہ کہنے آیا ہوں کہ جب کربلا کے میدان میں میرا مولا قربانی پیش کر رہا ہوگا, میرا مولا نذرانہ پیش کر رہا ہوگا, ارے جعفر طیار کی طرف سے بھی کوئی قربانی ہونی چاہیے, ارے میرے مولا کے صدقے میں عبداللہ کی طرف سے بھی کوئی قربانی ہونی چاہیے. یہ دو لال اور محمد آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ارے جب کربلا کے میدان میں عبداللہ کی طرف سے قربانی کی بات آئے, اور محمد دونوں کو قربان کر دینا. زینب نے جب یہ دیکھا ایک مرتبہ خدا کا شکر ادا کیا. اب زینب ان دونوں لاڈلوں کو لے کر کربلا میں حسین کے ساتھ آئی ہے. ایک ایک کر کے حسین کے جان نثار جا رہے ہیں, ایک ایک کر کے حسین کے جان نثار قربانی پیش کر رہے ہیں. ایک وہ موقع آیا, زینب نے بچوں کو تیار کرنا شروع کیا. بچوں کو تیار کس انداز میں کر رہی ہے؟ زینب کہتی ہے کہ دیکھو, ارے تم اون محمد, تم عبداللہ کے بیٹے ہو, تم جعفر تیار کے پوتے ہو, ارے ماموں کے لیے ایسا جہاد کرنا کہ سب یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ جعفر تیار کے پوتے میدان میں آئے ہیں. سستی نہ کرنا, ارے پیچھے نہ ہٹنا, ورنہ زینب تمہیں معاف نہیں کرے گی. ایک مرتبہ اون محمد کو گویا کفن پہنا کر تیار کیا, ماموں کی خدمت میں بھیجا ہے کہ جاؤ ماموں سے اذن جنگ طلب کرو, اجازت طلب کرو. دونوں بچے ماموں کی خدمت میں آتے ہیں اور ماموں سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بھی جنگ کی اجازت دی جائے, لیکن حسین اپنے ان لگتے جگر کو, ارے ان دلہاروں کو کیسے اجازت دے دے, اجازت نہیں دی. کہا تم سنوں سال کے اعتبار سے بہت چھوٹے ہو, تمہاری عمر میدان جنگ میں جانے کی نہیں ہے, حسین تمہیں کیسے اجازت دے دے. ایک مرتبہ بچے ماں کے پاس آتے ہیں, ماں کے پاس آ کر کہتے ہیں ماموں ہمیں اجازت نہیں دے رہے. ارے ماموں ہمیں اجازت نہیں دیں گے, ہم اپنی شجاعت کیسے دکھائیں گے, ہم کیسے بتلائیں گے کہ ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں. ایک مرتبہ زینب بھائی کی خدمت میں آئی اور آ کر جملے کہے, اے بھیا حسین, اے بھیا حسین, مجھے پتا ہے کہ آج تک تو نے میری کسی بات کو نہیں ٹالا, اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اب جو میں گزارش کروں گی, اے بھیا تو میری اس بات کو نہیں ٹالے گا. حسین کہتا ہے زینب, حسین تمہاری بات کو ٹالنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. اب زینب کو موقع ملا, اے حسین میرے لال کو تم پر قربان کرنے کی اجازت دے دو, نے ان کو تیار کیا ہے, یہ اپنی جان کو قربان کریں گے, یہ جا کر جہاد کریں گے. الغزوان محمد میدان کی طرف روانہ ہوئے,
اس انداز میں روانہ ہوئے, کہتے ہوئے جا رہے ہیں ارے دیکھو ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں, ارے ہم عبداللہ کے بیٹے ہیں, اس طرح سے جہاد کریں گے کہ سب کو پتا چل جائے گا کہ جعفر طیار کے پوتے آئے ہیں, ہمارا دادا جنت میں پر لے کر موجود ہے. ارے سب نے جہاد کرنا شروع کیا, عباس نے حوصلہ بڑھانا شروع کیا, ایک طرف سے حسین نے حوصلہ بڑھانا شروع کیا, ارے بیٹا شاباش, اسی طریقے سے اس کے شجاعت کے گوہر دکھائے جاتے ہیں. ایک وہ موقع آیا کہ 10 لوگوں نے مل کر پہلے محمد کو شہید کیا, ارے فرعون کو شہید کیا, بچوں کی فضا میں آواز بلند ہوئی یا مولا ادرکنی مولا مدد کو آئیے, میرا مولا حسین دوڑتا ہوا گیا, ارے اور محمد کے لاشے کو لا کر رکھا. میں کہوں گا زینب کی کیا کیفیت ہوگی, لیکن تاریخ کیسی ہے, زینب کی زبان پر جملے آئے, اے خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, ارے زینب نے ان بچوں کو قربان کر دیا, زینب نے اپنے بچوں پر جا کر گریا نہیں کیا, زینب نے گریا کیا تو کس موقع پر کیا, کہ جب حسین کا علی اکبر میدان سے واپس آیا, زینب کی زبان پر جملے آئے واہ علی اکبر واہ حسین.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, ہمارے تبسل کا بھی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے تمام گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما, سیرت معصومین پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ماتم حسین.